السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ الانعام آیا نمبر 143. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ثمانية ازواج من الدان اثنين ومن الماعز اثنين قل الذكرين حرم ام الانثيين حرم ام الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين. ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم ام الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليدل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ثمانيه ازواج یعنی پیدا فرمائی آٹھ قسمیں، من الدان اثنین بھیڑ میں سے، ومن الماعز اثنین بکری میں سے. قل الذکرین کہہ دیجئے کہ دونوں نر، اللہ نے حرم ام الانثیین حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا وہ بچہ کے مشتمل ہے اس پر رحم دونوں ماداؤں کے. نبئونی تم خبر دو مجھے، بے علم سات علم کے، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. ومن الابل اثنین اور پیدا فرمائے اونٹ میں سے دو. ومن البقر اثنین اور گائے میں سے دو. قل الذکرین کہہ دیجئے کیا دونوں نر حرم ام الانثیین دونوں نر حرام کیے اللہ نے یا دونوں مادہ، ام اشتملت یا وہ بچہ، علیہ کے مشتمل ہے، ارحام الانثیین اس پر رحم دونوں ماداؤں کے. ام کنتم کیا تھے تم شہداء حاضر، اذ وصاکم اللہ بہذا جب وصیت کی تھی تمہیں اللہ نے اس کی. فمن اظلم بس کون زیادہ ظالم ہے، ممن افترا اس شخص سے جس نے گھڑا، اور اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ، لیدل الناس تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر علم بغیر علم کے. ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یہد القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. روانی والا ترجمہ دیکھ لیجیے. کل آٹھ جوڑے نر اور مادہ ہیں، بھیڑ کے دو اور بکری کے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ ہیں، یعنی فیمیل، یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. اگر تم سچے ہو تو مجھے علم یعنی وحی الہی کی کوئی بات بتاؤ. اس کے علاوہ اونٹ کی جنس سے دو اور گائے کے دو جوڑے ہیں. آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو یا ان بچوں کو جو ان ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے؟ یعنی انہوں نے جو خود ساختہ چیزیں گھڑ لی تھی، خود سے کسی کو حلال کسی کو حرام، کچھ کو عورتوں کے لیے حلال کچھ کو مردوں کے لیے حرام، ایسا کر دیا تھا. تو کیا تم نے یہ وحی الہی سے اس کی تعلیم حاصل کی ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر تم کیوں جھوٹ گھڑ رہے ہو اللہ پر؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے بغیر علم کے گمراہ کرتا پھرے؟ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. اب یہاں پر یعنی اس آیت میں اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ان خود ساختہ پابندیوں کا عقلی طور پر محاسبہ کیا ہے، تاکہ ان کی بات کی یعنی جو اس میں جھوٹ تھا یا بچکانہ پن تھا یا غیر معقولیت تھی اس کو سامنے لایا جائے. پہلے اللہ تعالیٰ نے آٹھ جوڑوں کا ذکر کیا، یعنی جو پیئرز ہوتے ہیں، یعنی کل جن سے چار ہیں اور جوڑے آٹھ، مثلا بھیڑ اور مینڈھا، بکرا اور بکری، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، یہی جانور ہیں جو عرب میں پائے جاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ ان مشرکوں سے پوچھو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہی جنس کا نر تو حلال ہو اور مادہ حرام ہو، یا مادہ حلال ہو اور نر حرام ہو، یہ جانور خود تو حلال ہو مگر اس کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ زندہ ہو تو کسی پر حرام ہو کسی پر حلال ہو اور مردہ ہو تو وہ سب کے لیے حلال ہو. یہ تو ایسی غیر معقول باتیں ہیں جنہیں عقل ماننے سے انکار کرتی ہے. پھر کیا اللہ تعالیٰ ایسی لغو باتوں کا حکم دے سکتا ہے؟ اور کیا تم ایسے غیر معقول احکام کسی آسمانی کتاب سے دکھا سکتے ہو؟ سبحان اللہ, آپ دیکھیے قرآن ہمارے سامنے سب کھول کر رکھ دیتا ہے, اور جاہلیت کی وہ تمام رسمیں, جو خود ساختہ رواج, خود ساختہ پابندیاں, ان سب کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے. اور اسلام سب سے ماڈرن اور سب سے زیادہ بہترین دین ہے. یعنی ساری جو بیکار کی باتیں تھیں, جو بیکورڈنیس ہے یا پھر جہالت ہے, وہ دراصل اسلام سے پہلے کی چیزیں ہیں. اور اسلام سب سے ماڈرن ہے جو ہمیں صحیح بات بتاتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم نے خود ساختہ طریقوں سے کیسے خود پر پابندیاں لگا لی, کیا اللہ تعالیٰ نے یہ پابندیاں تم پر لگائی تھی, یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا کوئی حکم دیا تھا, کیا ہے تمہارے پاس کوئی وحی الہی؟ تو وہ تم ہمارے سامنے لاؤ. لیکن زبردستی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹ مت گھڑو, کیونکہ ایسا شخص بڑا ظالم ہوگا اور عقل سے مبرہ بھی ہوگا, یعنی عقل سے پیدل بھی ہوگا, کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور چیزوں کو خود سے حلال اور حرام کر دے. کچھ کو تو حلال کرے, کچھ کو حرام کر دے, کچھ کو مردوں کے لیے, کچھ کو عورتوں کے لیے. تو یعنی عجیب سا انہوں نے ایک نظام بنا رکھا تھا عربوں نے. یعنی وہ لوگ کچھ چیزوں کو خود ہی حلال کر لیتے تھے اور کچھ کو خود ہی حرام قرار دیتے تھے. تو یہ چوپائے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب قرار دیا ہے. اور یہاں پر آٹھ نر اور مادہ کا ذکر کیا گیا ہے. تو بھیڑ ہے, بکریاں ہیں, گائے ہیں, یہ جو مویشی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے. ان سے ہم بار برداری کا کام بھی لے سکتے ہیں, وزن بھی رکھ سکتے ہیں, ان کا گوشت ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر. تو انہوں نے عجیب سے خود ساختہ طریقے ایجاد کر لیے تھے کہ کسی نے نر کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا, کسی نے مادہ کو, اور اگر بچہ زندہ پیدا ہو اگر اس میں سے تو وہ کسی کے لیے حلال ہے, اور اگر مردہ پیدا ہو تو وہ کسی کے لیے حرام ہے, یا دونوں کے لیے حلال ہے. یعنی عجیب چیزیں انہوں نے بنا رکھی تھی جسے عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی تھی. تو تم جب خود بھی قائل نہیں ہو ان تمام باتوں کی, تو پھر تم کون سے دین کی پیروی کرے, کون سے مذہب کی پیروی کرے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نبیونی بھی علم نہیں کن تم صادقین, تو تم مجھے بتاؤ, خبر دو تم کون سے علم کی پیروی کر رہے ہو یا کس علم کو مانتے ہو. یعنی وہ کوئی ایسا قول یا ایسی دلیل لا ہی نہیں سکتے تھے جس کو عقل سلیم بھی تسلیم کر لے. تو بعض مویشی جن کے بارے میں انہوں نے خود سے کچھ رسم و رواج گھڑ لیے تھے, اصطلاحات گھڑ رکھی تھی کہ مردوں کی بجائے عورتوں پر حرام ہے, یا بعض اوقات جو حلال ہے اس میں حرام ہو جاتا ہے, یا حرام ہے اس میں حلال ہو جاتا ہے. یعنی عجیب سا ان کا ایک طرح سے رویہ تھا, یا خود ہی وہ پریشان تھے, یعنی ایسے وہ پیچوں میں الجھ گئے تھے, یا ایک طرح سے ڈور جیسے الجھ جاتی ہے نا, اس طرح سے وہ الجھ گئے تھے کہ خود ہی سمجھ نہیں پاتے تھے بعض اوقات. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی, اور نہ ہی کوئی حجت ہے ان کے پاس کہ جس کو وہ پیش کر سکے. اور جب ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شریعت کی اتباع کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں. یعنی ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا, کہ تم حاضر تھے جس وقت تم کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا. یعنی تمہارے پاس صرف ایک دعویٰ ہی دعویٰ ہے, باتیں ہی باتیں ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حجت نہیں ہے, کوئی سچائی نہیں ہے جس کو پرکھنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہو. اور تمہارا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی وصیت کی ہے, ایک طرح سے جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ پر. یعنی غلط بات کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی وصیت نہیں فرما سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل فرمائے وہ سچائی پر مبنی ہے الحمدللہ. تو انہوں نے خود ساختہ طریقے خود ایجاد کر لیے تھے, خود گھڑ لیے تھے, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا تھا. اس لیے کہا کہ کون اس سے بڑھ کر ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ گھڑے. اور وجہ کیا بتائی, کس وجہ سے وہ جھوٹ گھڑتا ہے اللہ کا نام لے کر؟ تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے بغیر کسی علم کے. بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. یہاں ایک اور بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ وہی شخص ظالم ہو سکتا ہے جو علم سے بے بہرا ہو, جس کو علم نہ ہو, جو ناواقف ہو. علم والے وہ تو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالی کی جانب اس طرح سے جھوٹ نہیں گھڑتے, نہ ہی خود ساختہ باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو. تو آج کل بھی دنیا میں جو بھی سارا نظام چل رہا ہے, یا نعوذ باللہ اللہ کا نام لے کر، رسول کا نام لے کر کوئی باتوں کو پیش کیا جا رہا ہے، یا خود ساختہ دینی طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں، بدعات وغیرہ، یہ سب دراصل لوگوں کو بہکانے کے لیے ہے۔ یہاں پر بھی بتایا گیا نا کہ لیودل الناس، تاکہ لوگوں کو بہکائے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ تو آپ بتائیے علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، یعنی قرآن سے براہ راست ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو قرآن کو حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کی بتائی گئی جو تعلیمات ہے اس کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم قرآن سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں، اور کوئی شخص یا کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ ایکچولی یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، افترا باندھتے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی عقل و نقل کے اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ وہ ظالم ہیں، اور ان کا ظلم کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسی کون سی خود ساختہ باتیں مشہور ہیں، معروف ہیں، جس کو دین کا نام لے کر بیان کیا جاتا ہے اور لوگ بلا وجہ اس کو اپنے اوپر حرام یا حلال کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب رسول کو اختیار نہیں تھا، کیا رسول کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اپنی بیوی کی کسی پسند ناپسند کی وجہ سے آپ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو رسول اکرم سے بہت محبت تھی، لیکن رسول کو بھی اختیار نہیں تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی اس کو حرام کر لے۔ تو آج ہم کیسے ہو سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے سارے رنگ اتارے ہیں، ہر رنگ اللہ تعالیٰ کا ہے، صبغت اللہ، اور سب سے اچھا رنگ کون سا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے۔ تو ہم نے کیوں اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا کہ اچھا رے بلیک کلر نہیں پہنو؟ جو شادی ہوتی ہے تو وہ لڑکی تو بلیک کلر نہیں پہن سکتی، سفید کلر نہیں پہن سکتی، اور کیوں شادی کے بعد بلیک کلر کی، یعنی بلیک کلر تو نہیں پہن سکتی وہ ڈریس میں، ڈریسز میں بلیک کلر نہیں لے سکتی شادی میں، لیکن وہ بلیک منگل سوتر ضرور پہنے گی؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ تو انہیں کفار مکہ کی جیسا ہو گیا کہ اگر نر بچہ پیدا ہو یا مادہ پیدا ہو تو اس کے، اگر زندہ ہے تو مرد تو کھا سکتے ہیں، مردہ ہے تو عورتیں کھا سکتی ہیں، فلانی کھا سکتا، فلاں کھا سکتا ہے، ہے نا؟ اور یہ جو بائیسی کی رسم ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے اگزیکٹلی یہی قرآن کی ان آیتوں کی تشریح کرتی ہے وہ، کہ قرآن میں جو مشرکین مکہ کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حلال، کچھ کو حرام، کچھ مردار کو اپنے لیے حلال، کچھ کو حرام قرار دے دیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو کونڈے، رجب کے کونڈے ہوتے ہیں، یہ بائیسی جس کو کہتے ہیں، اللہ عالم کیا کہا جاتا ہے، تو اس میں آپ یہ نہیں آ سکتے، یہاں پر حائضہ نہیں آ سکتے، یہاں ہاتھ نہیں دھو سکتے، وہاں ہاتھ نہیں دھو سکتے، ایک بکٹ میں ہاتھ دھو، یہ پانی کو لے جا کر کنویں میں ڈالو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کتنی تکلیف ہے یہ۔ تو اسلام ایسی بے جا پابندیوں میں نہیں جکڑتا انسان کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہمارا رسول بھیجا ہی اس لیے کہ تم نے جو بے جا بیڑیاں اپنے پیروں میں ڈال رکھی تھی اور جو توق اپنے گلے میں ڈال رکھے تھے، ہمارا رسول اسی کو اتارنے کے لیے آیا ہے۔ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا اسی لیے تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دی جائے، توحید کی بات بتائی جائے، اور جو بیجا رسم و رواج کی پابندیاں لوگوں نے اپنے گلوں میں اور پیروں میں ڈال رکھی تھی، اس کو نکالنے کے لیے آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی زندگی اجیرن ہو گئی تھی ان کی، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ رنگ مت پہنو ارے وہ رنگ مت پہنو، منگل کو ناخن مت کاٹو، مغرب کے بعد ناخن مت کاٹو، مغرب کے بعد جھاڑو مت دو، چپل لے کر کچن میں مت آؤ، اور محرم کے دن میکے مت جاؤ یا محرم کے دن میکے چلے جاؤ، سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے تو باہر مت نکلنے دو، پریگنٹ وومن کو اس کے تکیے کے نیچے چھری رکھ دو، ہے نا؟ کتنی پرابلم ہے نا، کتنی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی گئی ہمارے یہاں پر۔ وہ جیسے میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا نا کہ ارے بہو آپ کے ہاتھ کیوں خالی ہے، ساس کہتی ہے، تو بہو کہتی ہے کہ موبائل چارجنگ پر لگایا ہے، مطلب بہو یہ سمجھتی کہ 24 گھنٹے موبائل ہاتھ میں رہتا ہے نا، تو تھوڑی دیر کے لیے کیسے کیا نکل گیا، تو ساس کہتی کہ میرا مطلب موبائل کی طرف نہیں تھا، تمہارے ہاتھ کیوں خالی ہے، چوڑیاں کیوں نہیں پہنی ہیں؟ کیونکہ کچھ ساسیں اتنی مطلب کیا کہنا چاہیے کہ الٹریٹ ہوتی ہیں کہ کہتی کہ اچھا تم ہمارے بیٹے کو مارنا چاہتی ہو، نہ منگل سوتر پہنا ہے، نہ چوڑیاں ہیں ہاتھوں میں، نہ گلے میں، نہ کان میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دھات کی بنی ہوئی اور موتیوں کی بنی ہوئی، گلے میں ڈال لینے سے، ہاتھوں میں پہن لینے سے ان کا بیٹا زندہ رہے گا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کتنا شرک ہے، کتنی جہالت ہے، کتنی گمراہی ہے۔ یعنی تمہارا ٹرسٹ اس منگل سوتر پر ہے، ان کانچ کی چوڑیوں پر ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کتنا کمزور ایمان ہے۔ اچھا اس کی کیا وجہ ہے، بقرعید پر کیوں نہیں رکھتے سسرال میں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بالکل نہیں، زبردستی کے اتنی بیجا ہم نے اپنے اوپر پابندیاں ڈال لی ہیں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ ये رنگ مت پہنو وہ رنگ مت پہنو, یہ رنگ ہمارے خاندانی کے لیے سوٹ نہیں کرتا ہے, وہ رنگ سوٹ نہیں کرتا ہے, منگل کو شادی نہ کرو, سیٹرڈے کو شادی نہ کرو. تو سیم یہی چیز, بس سمجھے شکل بدلی ہوئی تھی, مشرق نے مکہ نے کر رکھی تھی کہ اچھا فلاں کا نر مت کھاؤ, فلاں کا یہ مت کھاؤ. اچھا پہلی عید ہے وہ بھی قربانی کی, تو قربانی میں لگتا ہے کہ اچھا وہ بچہ یا وہ جو کوئی کون ضائع ہو جائے گا, یہ کون ذبح ہو جائے گا, یہ کس کی موت واقع ہو جائے گی, یعنی کیا کانسیپٹ ہے ان لوگوں کا. جی بالکل, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور سمجھ دے. آپ دیکھیں کہ وہی تو یہی تو صحیح دین, آپ جانیں گے, آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے, قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے, تو خود بخود یہ جو خود ساختہ طریقے ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے. تو یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کا گوشت عورتیں نہیں کھا سکتی, فلاں کا گوشت مرد نہیں کھا سکتے, فلاں گوشت ہمارے گھر میں نہیں چلتا, تمہارے گھر میں نہیں چلتا, اس طرح سے انہیں بہت مشکل کر دی ہے زندگی. تو یہ سب جیسے کلر کا بھی بارے میں آتا ہے کہ کلر ہمارے خاندان میں یہ کلر نہیں چلتا تو وہ کلر مت پہنو, یا فلاں کرنے سے بلی راستہ کاٹ گئی تو اچھا مطلب کوئی برا ہونے والے, نعوذ باللہ. یعنی اس طرح کی خود ساختہ باتیں ہم نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا ہے, اور بھی ایسے بہت ساری چیزیں ہوں گی. اچھا ایک شامیانے میں یعنی ایک منڈپ میں دو دلہن نہیں بٹھا سکتی, ہاں کہتے ہیں آٹھ پاؤں ہو جائیں گے, لا حول ولا قوۃ الا بالله, شدید سمانیت ہے ازواج سے لیا ہوں انہوں نے. جی بالکل, کوئی بھی زیورات کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے اسلام میں کہ آپ زیورات پہننا مسٹ ہے, یا اگر آپ کی شادی ہو رہی تو آپ کو نو سپن ڈلوانا ضروری ہے, نہ تو اترائیے نہ تو پتہ نہیں کیا رسم کہتے ہیں اس کو, تو وہ تو کسی اور معنوں میں لیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے, وہ تو شادی کے لیے نہیں ہے. بہرحال لیکن یہ سب خود ساختہ چیزیں, کسی کو زیورات نہیں پسند ہے وہ نہ پہنے, کسی کو نوز پن نہیں پسند ہے وہ نہ پہنے. الحمدللہ, تو آپ دیکھیں نکاح جو ہے بغیر منگل سوتر کے ہوگا, منگل سوتر ڈالنے سے نکاح نہیں ہوتا ہے. اصل تو نکاح کی جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول, دونوں لڑکا اور لڑکی کی رضامندی, دونوں کا قبول کرنا ایک دوسرے کو, مہر اور اسی وقت مہر ادا کر دینا یا ادا کرنے کی نیت رکھنا, اور ولی کی موجودگی اور اعلان, یہ سب ضروری چیزیں ہیں نکاح میں, باقی کوئی چیز ضروری نہیں. ضروری نہیں کہ آپ ریڈ کلر کا ہی لباس پہنو, ضروری نہیں کہ آپ بلیک ہی پہنو, ضروری نہیں کہ آپ وائٹ ہی پہنو, آپ جو گھر کے کپڑے تھے اس میں بھی نکاح ہو سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور رنگ سارے اللہ تعالیٰ کے, آپ کوئی بھی دن کوئی بھی رنگ پہنے, آپ چاہے سیٹرڈے کو نکاح کریں یا ٹیوزڈے کو نکاح کریں, وہ بھی بابرکت ہی نکاح ہوگا کیونکہ سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا. جیسے کہ کہتے ہیں کون سے والے مہینے کو منحوس کہا جاتا ہے, یا تو لوگ محرم میں شادیاں نہیں کرتے ہیں, یا جو مدار کا مہینہ کہتے ہیں کہ اس کو جوڑا نہیں ہے, لا حول ولا قوۃ الا بالله. عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہی معاملہ تھا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو شوال کے مہینے میں ہوا تھا, تو لوگ اس زمانے میں شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے, کہتے تھے کہ چونکہ شوال کے مہینے میں کوئی بیماری آئی تھی اور بہت سارے لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی, تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شوال کا مہینہ چونکہ منحوس ہے لہٰذا اس میں شادی نہیں کرنا, تو وہ کہتے کہ میری شادی بھی نہیں, نکاح بھی اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. اب آپ دیکھ لیں کہ رسول اکرم عائشہ رضی اللہ عنہ کو کتنا چاہتے تھے, اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا یا یہ نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے تو پھر یہ سب نہ ہوتا. تو سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے, سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہے, اور سارے رنگ اللہ تعالیٰ کے ہے, کوئی رنگ منحوس نہیں ہوتا. جی ہاں, سفر کے مہینے کو بھی منحوس کہتے ہیں یا پھر اس سے برا شگون لیتے ہیں, تو ایکچولی شگون لینا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ہاں آپ کوئی خوشخبری یہ کہہ سکتے کہ آپ آئے تو آپ کے آنے سے یہ خوشخبری ہم کو ملی تو بہت ہی مبارک قدم آپ کے آئے, لیکن کسی کے قدموں سے کوئی نحوست نہیں آتی ہے. یہ بھی ایک ہمارے پڑوسی تھے, ان کی بیٹی کے تعلق سے اتنا مطلب بہت ایک طرح سے ٹریجڈی کہہ سکتے ہیں کہ شادی ہو کر گئی ان کی بیٹی, تو دوسرے ہی دن سسروں کا انتقال ہو گیا. اب وہ بیچاری لڑکی کی زندگی اجیرن ہو گئی, ساس نے یعنی ہر کہا جاتے شروع شروع میں تو ساس اتنا بھی غصہ کر رہی تھی کہ چائے لائے تو چائے پھینک دی کہ کیسے منحوس قدم پڑے کہ میرا سہاگ کھا گئی, لا حول ولا قوۃ الا بالله, اس کے منحوس قدم پڑے کہ آتے سے موت ہو گئی ہمارے گھر میں. تو کسی کے قدموں سے موت واقع ہوتی ہے بھلا آپ بتائیے, موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. اب دیکھیے عورت کوئی بھی زیور پہن سکتی ہے, بس وہ زیور پہن کر غیر مردوں کو نہ دکھائے. آپ پیروں کی انگلیوں میں کتنی بھی انگوٹھیاں پہن لے, آپ ہاتھوں کی انگلیوں میں کتنی بھی انگوٹھیاں پہن لے, آپ ناک پر نتھ لگائیں یا نوز پن پہنے, یا آپ بندیا لگائیں چہرے پر, آپ نتھ پہنے لٹکنے والی, یا آپ کانوں میں ایئر رنگ پہنے اور اس کو جھالے بھی لگا لیں, کوئی بھی قسم کے زیورات عورت پہن سکتی ہے. عورت کو زیورات کے لیے منائی ہی نہیں, اللہ تعالیٰ تو فرماتے کہ وہ لڑکی جو زیورات میں پلی بڑھی, تو زیورات کا لفظ آیا ہے سورہ نحل میں یا نمل میں, تو لڑکیاں تو پرورش ہی پروان ہی چڑھتی ہیں زیورات میں، کوئی منائی نہیں ہے ان کو، لیکن بس وہ اپنے زیورات کی جو چمک دمک ہے یا پھر اس کی آواز غیر مردوں کو نہ سنائیں، وہ پیروں میں پازیب بھی پہن سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گھر میں پہنے، جب باہر جانا تو اگر اس کی آواز آتی ہے تو اس کو اتار کر چلی جائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ان کے علاقے میں ویڈنسڈے کو لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ویڈنسڈے ڈاکٹر کے پاس گئے تو اگلے چار ویڈنسڈے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جی ہاں، یہ جو منحوس کا لفظ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو قوموں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ جو قوموں پر عذاب آتا تھا تو وہ دن ان کے لیے نحوست کا دن ہوتا تھا، کیونکہ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو انسان کے اعمال کی جو نحوست ہے وہ اس کے ساتھ لٹک رہی ہے، اس کے گلے میں اس کا نوشتہ لٹک رہا ہے، وہی انسان کو منحوس بناتا ہے یا خوش قسمت بناتا ہے۔ یعنی جیسے اچھے آپ کے اعمال ہوں گے ویسے اچھے آپ ہوں گے یا آپ کا انجام ہوگا۔ اگر آپ کے اعمال برے ہوں گے تو آپ ظاہر سی بات ہے اس کا بدلہ بھی ملے گا، پھر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو۔ تو جی ہاں، الگ الگ جگہ الگ الگ رواج ہیں، الگ الگ رسومات ہیں، الگ الگ خود ساختہ طریقے ہیں، لوگوں نے الگ الگ طریقوں سے کچھ چیزوں کو اپنے لیے ممنوع قرار دیا ہے، کسی کو جائز قرار دے دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کے خود ساختہ طریقے تھے جس پر وہ کاربند رہنا چاہتے تھے اور اس سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے، اسی کو یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ سب ان کے خود ساختہ باتیں ہیں۔ تو تم دلیل لاؤ، اگر تم سچے ہو تو تمہارے پاس وحی کا کوئی علم ہونا چاہیے یا کچھ بات ہونی چاہیے لکھی ہوئی، لیکن چونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ کہتے تھے، لہٰذا وہ کوئی دلیل نہیں لا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چونکہ تم لوگوں نے جھوٹ باندھا اس لیے تم سب سے بڑے ظالم ہو۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 145۔ قل لا اجد فیما اوہی الی محرما علی طعام یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم۔ قل، کہہ دیجئے، لا اجد، نہیں پاتا میں، فیما اوہی، کہ اس میں سے جو وحی کی گئی ہے الیہ میری طرف، محرمن، حرام کی گئی کوئی چیز، اللہ تعالیٰ کسی کھانے والے، یتعمہ یعنی کھانے والی چیز کسی کھانے والے پر جو کھائے اسے، الا مگر ان یکونا کہ ہو وہ میتتن مردار، او دمن مسفوحا یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت، فینہ رجس ناپاک ہے وہ، او فسقن یا فسق ہے، کہ نام اوہی للے غیر اللہ بھی، کہ نام پکارا گیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کا اس پر، فمن اضطر، تو جو شخص لاچار ہو جائے یعنی مجبور ہو، غیر باغن، بشرطے کہ نہ ہو سرکش یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، فإن، تو بے شک، ربک، آپ کا رب، غفور رحیم، بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ جو وحی میری طرف آئی ہے میں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے یا فسق ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو۔ ہاں، جو شخص لاچار ہو جائے، حالانکہ وہ نہ تو اللہ کے قانون کا باقی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو وہ اسے معاف ہے، کیونکہ آپ کا رب بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ میں جو پڑھا تھا وہی بات ہے کہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بس اتنا کھا لے جتنی کی ضرورت تھی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کر ایسا کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کر لے گا تو پھر وہ تو ظاہر سی بات ہے اپنی سزا کو پہنچے گا، یہ سزا پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات پر، مشرکین کی یہاں پر مذمت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے حلال کو حرام ٹھہرایا اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا، اور ان کے اس کال کے یعنی جو انہوں نے کہا تھا یعنی ایکچولی وہ تو باطل کال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حرام ٹھہرائی ہے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حلال ہے۔ اب دیکھیں، ہر چیز کی ایک فقہ کا جملہ ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کی اصل اس کی اباحت ہے، ہر چیز کی اصل اس کی اباحت ہے، مطلب جب تک کوئی چیز کا نام لے کر منع نہ کیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر اناج کھانا جائز ہے ہمارے لیے، جو گرو ہوتا ہے زمین سے، ہے نا؟ تب بہت سارے لوگ کہتے ہیں چاول کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، لہٰذا چاول جائز نہیں ہے، یا مرغی کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، جب تک کہ کوئی چیز کو نام لے کر بتانا دیا گیا ہو، اگر نام لے کر بتایا گیا تو وہ حرام ہوگی، اور حرام چیزیں چند ہی ہیں، بتا دی گئی ہیں، باقی ساری چیزیں حلال ہیں، سمجھے، مباح ہیں آپ کے لیے، جائز ہے اس کا استعمال کرنا، کھانا پینا سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز حلال کر دی ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب کوئی بھی حلال چیز کو حرام کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، باطل ہے۔ کیونکہ تحریم صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول کے ذریعے ہی سے آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں کہ مجھ کو پہنچی ہے کسی چیز کو حرام, یعنی کوئی ایسی چیز جو حرام ہو کھانے والے پر جو اس کو کھائے, یعنی اس کو کھانے کے علاوہ اسے دوسرے فائدے حاصل کرنے یا نہ کرنے سے قطع نظر میں کوئی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا حرام ہو. ہاں کون سی چیز حرام ہے؟ الا ان یکون میتتن, کہ وہ مردار ہو. تو مردار جانور وہ ہے جو شرعی طریقے سے ذبح کیے بغیر مر گیا ہو. یہ مرا ہوا جانور حلال نہیں ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر سورہ مائدہ میں, کہ حرام کر دیا گیا تم پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت, اور دمن مسفوہن بہتا ہوا خون, یہ وہ خون ہے جو ذبیحہ کو ذبح کرتے وقت اس میں سے بہتا ہے, کیونکہ اس خون کا ذبیحہ کے بدن میں رہنا نقصان دہ ہے, یہ بات ہم سب جانتے ہیں. جب یہ خون بدن سے نکل جاتا ہے تو گوشت کا نقصان زائل ہو جاتا ہے. ذبح کرنے کے بعد البتہ جانور کے خون میں جانور کے گوشت میں تھوڑا سا جو خون لگا رہ جاتا ہے یا اس کی رگوں میں بچ جاتا ہے تو وہ حلال اور پاک ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر ہڈی کو خون لگا رہ جائے اور وہ پک جائے تو وہ جائز ہوگا ہمارے لیے. اسی طرح سے تلی اور کلیجی وہ بھی جائز ہے ہمارے لیے. اور کیا حرام ہے؟ لحم خنزیر سور کا گوشت, کہ وہ ناپاک ہے. یعنی یہ چیزیں چونکہ ناپاک ہیں اور یہ مضر صحت ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تم پر لطف و کرم کیا کہ تم سے وہ ناپاک چیزیں جو تمہارے لیے نقصان دیتی وہ تمہارے لیے حرام قرار دے دی. قبائل سے تمہیں بچایا ہے, گندی چیزوں سے تمہیں بچایا ہے اور ان کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. اور فسقاً احل لغیر اللہ بھی, یا ذبیحے کو اللہ کے سوا بتوں اور ان معبودوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو جن کے مشرکین عبادت کرتے ہیں, یہ فسق ہے. اور فسق سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر گناہ میں داخل ہونا فسق کہلاتا ہے. تو وہ جانور بھی ممنوع ہوگا, ہمارے لیے حرام ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے جس کے اوپر, یا جو کسی آستانے پر ذبح کیا جائے. جیسے آج کل بھی بہت سارے مسلمان بھی بکروں کو لے جا کر ذبح کرتے ہیں آستانوں پر, تو وہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی حرام کا استعمال کر لے جتنی جان بچانے کے لیے ضروری تھا تو وہ جائز ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں نافرمانی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی, بلکہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا رہا تھا تاکہ اس کی جان بچ جائے. تو بغاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو, صرف جان بچانے کے لیے کھا لے. تو اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے, مہربان ہے, بخشنے والا ہے. یعنی جو شخص اس حالت کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نرمی کی ہے. تو یہاں پر بہت ڈیٹیل نہیں آئی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں, جیسے کہ وہ درندے جو دانتوں سے دوسرے جانور کا گوشت کھاتے ہوں یا پنجے سے شکار کرتے ہوں, وہ تمام پرندے بھی, کیونکہ سورہ مائدہ میں اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے, سورہ بقرہ میں بھی بتایا جا چکا ہے. تو یہاں پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت, اس کی تحریم کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ, وہ ناپاک ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو بھی چیز ناپاک ہوگی وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہو سکتی. تو ہم سب کو گندگی اور ناپاکی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے. اور سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر ہی ہم کو ملتی ہے سنت میں, اور تفسیر دراصل انہی مقاصد کو بیان کرتی ہے کہ کھول کر بیان کر دی گئی ہیں سنت میں بہت ساری چیزیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے کھانے والے کے لیے صرف اسی چیز کو حرام قرار دیا جس کا اس نے ذکر فرمایا اور باقی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائیں, تو یہی شریعت ہے. تو بہرحال ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے, سورہ بقرہ میں بھی موجود تھا, سورہ مائدہ میں بھی موجود تھا, اور یہاں پر بھی مزید بتا دیا گیا. تو جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اگر فائدہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ سے حرام نہ قرار دیتا. لہٰذا جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے ہیں جن چیزوں کے حلال اور حرام کے, اس کو ایز اٹ از ہمیں بے چون و چرا تسلیم کر لینا چاہیے. اس کے کھوج میں نہیں رہنا چاہیے کہ اچھا کس وجہ سے ہے, کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے. یہ سوالات دراصل جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں وہی کرتے ہیں. آیت نمبر 145 تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہے الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, آپ کے وقت میں برکت دے کہ آپ لوگوں نے ایسے آٹ ٹائم جوائن کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بہت برکت دے, علم میں اضافہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.